أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر، إلى قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے. ایک مومن حسن سزار آئی سی یو میں ہیں اور ایک اور مومن لیک عباس، پھر اکیلن عباس، عفیف پانو، افسر مہدی، نئی رضوی، اور آپ اپنے اپنے تمام پریشانیوں کو ذہن میں لا سکتے ہیں، جن کو جانتے ہیں، جو مریض ہیں، جو نہیں آ سکے ہیں، اور تمام تر عالم اسلام کے جتنے بھی ہمارے مؤمنین جہاں جہاں پریشان حال ہیں، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے سب مل کے پانچ مرتبہ جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوات. اشرائے ایام محرم، اشرا اولا بہت تیزی سے گزر چکا ہے، شب عاشور ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سورہ سے متعلق جو میں نے چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. جو اصل مجلس ہے مصائب کی، وہ کل عصر عاشور کی مجلس ہے، اور وقت شہادت جناب سید الشہداء کی مجلس ہے. خود جناب سید الشہداء کی شہادت، ان کی رخصتی، ان کی ودائی، تینوں ودائیاں کوشش کروں گا آپ کے سامنے کل تفصیل سے پیش کروں اور شہادت پڑھوں. وہ ایک ایسی مجلس ہے جو جہاں جہاں پہ بھی ہو، جیسے ہو سکے ضرور اس مجلس پہ پہنچے. عصر عاشور کی جو ایک بجے تقریباً سوا بارہ شروع ہو جائے گی، اس کے بعد میں تقریباً ایک بجے مصائب پیش کروں گا آپ کے سامنے. اس میں کل کے دن کے لیے یہی تاکید ہے کہ صرف مصائب کا دن ہے، اس میں جب ایک دوسرے سے ملیں، تاکید کی گئی ہے جو ہمارے اعمال کی کتابیں ہیں، جب ملیں تو کہیں عظم اللہ اجورکم اور تعزیت پیش کریں، اپنی آستینوں کے کفوں کے بٹن جو ہے کھول کے رکھیں، کفیں یعنی یہ مستحبات ہیں کہ انسان محسوس ہو اسے جیسے اس کے گھر میں کوئی اعضاء ہے. میں پیش کروں گا انشاءاللہ شب عاشور کے مسابقے پیش کروں گا, کوشش کروں گا کہ پیش کروں, اور آج یہ سلسلے کی شہادت ہے, آخری شہادت ہے جناب علی اکبر کی شہادت کے متعلق مسائل پیش کرنے, اور بہرحال کل شام غریمہ بھی ہے اور صبح اذان علی اکبر کی مجلس بھی, لیکن عصر عاشور کی جو مجلس ہے وصل مجلس ہے. شب میں آج رات مستحب ہے جن راتوں میں جاگنا, ان میں سے آج کی رات ہے. اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان صرف جناب سید الشہداء کو یاد کر کے گریہ کرے, اور جتنا ہو سکے کم از کم 1000 مرتبہ, اور جتنا ہو سکے ان کے دشمنوں پہ لعن کرنا, اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ, یہ جملے دہراتے رہنا پوری رات میں, اس کی تاکید ہے. بہرحال آج کی رات کے اعمال ہیں, اور بھی اعمال ہیں بہرحال جن کو جو موقع ملے, لیکن سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آج رات انسان اس کو عزا سمجھے اور عزا ہی برپا کرے. اپنی پورے سال کا جو سب سے افسردہ دن ہے وہ عاشور کا دن ہے, غم کا دن ہے عاشور کا دن ہے, اور جو سب سے غمگین رات ہے وہ شب عاشور ہے. بہرحال یہ شب میں آگے اختتام پہ پیش کروں گا تفصیل سے مصائب کو اس شب کے. یہ سورہ سورہ فجر جس کے متعلق جب ہم نے شروع کیا, ہم نے کہا کہ یہ سورہ سید الشہداء کا سورہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کیا کرو, کیونکہ یہ ابھی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے, امام حسین کا سورہ ہے, اور اس کی یہ جو ابتدا ہے اس کی ابتدائی آیات سے متعلق ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی قسمیں کھائیں خداوند متعال نے, اور یہ جو آخری آیات ہیں ویسے تو ہر نفس مطمئنہ یعنی ہمارے تمام معصومین کے لیے ہے, لیکن بالخصوص سید الشہداء سے متعلق ہے, اور تمام کے تمام روات نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اثر عاشور یہ آواز سنی گئی میدان کربلا کے اندر, جب جب سب شہید ہو چکے تھے تو اثر عاشور کے اندر جناب سید الشہداء کی جنگ کے دوران آسمان سے یہی آواز آ رہی تھی, یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. دو آیات کی تلاوت تمام افراد نے سنی, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا, اس حالت میں کہ تو اس سے مطمئن اور وہ تجھ سے مطمئن ہے, راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے عباد میں شامل ہو جا, میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اور دوسری جو آیت سنی گئی تمام کے تمام روات نے راویوں نے اور تمام کے تمام مورخین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ آواز آتی تھی میدان کربلا میں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو, اپنے عہد کو پورا کرو. جناب سید الشہداء کو یاد دلایا جا رہا تھا, اے حسین آپ نے تفلی میں وعدہ کیا تھا کہ پروردگارہ مجھے وعدہ یاد ہے. میں پیش کروں گا تفصیل سے کل مصائب کو, وہاں پہ نہیں جاتا مصائب کی طرف, لیکن یہ آیات کے جملے جناب سید الشہداء سے متعلق ہیں. حضرات ائمہ علیہ السلام نے سب نے جتنا غم جناب سید الشہداء کا منایا کسی کا نہیں منایا, اور تفصیل سے احادیث آیا بلکہ روایات جتنی ان کے مسائل سے متعلق آئیں کسی سے متعلق نہیں آئیں, میں آخر میں آؤں گا اس طرف. میں نے پہلی مجلس میں پیش کیا تھا خصائص الحسین سے متعلق کہ کچھ خصوصیات ہیں جناب سید الشہداء کی, اور وہاں پہ اس کو مکمل نہیں کیا تھا, آج کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب سید الشہداء کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ جس مہینے میں جناب سید الشہداء کی ولادت ہے یعنی شعبان کے مہینے میں آپ کی ولادت ہے, اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں, ہر مہینے میں شہادت ہے, حتیٰ رجب کے مہینے میں شہادت ہے, حتیٰ ماہ رمضان میں شہادت ہے, حتیٰ ذی الحج کا مہینہ جسے عیدوں کا مہینہ کہا جاتا ہے, یکم ذی الحج کو عقد جناب سیدہ کی عید ہے, 10 کو عید الاضحیٰ ہے, 18 کو عید غدیر ہے, 24 کو عید مباحلہ ہے, اس میں بھی کئی شہادتیں ہیں, ہر مہینے میں شہادت ہے. نہیں ہے تو شعبان کے مہینے میں شہادت, اگر آپ توجہ میرے ساتھ رکھیں گے تھوڑی سی, تو شعبان کے پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے, لیکن جس مہینے میں جناب سید الشہداء کی شہادت ہے محرم کے مہینے میں, اس میں کوئی ولادت نہیں ہے. حتیٰ سفر کے مہینے میں ولادت ہے, سات سفر کو سات امام کی ہم مناتے نہیں ہیں وہ اور بات ہے, لیکن ولادت ہے جس میں رسول خدا کی وصال ہے شہادت ہے اس میں بھی ولادت ہے, کیوں؟ صرف اس لیے کہ خدا مخصوص رکھنا چاہتا تھا حسین، جس مہینے میں آپ کی ولادت وہاں کوئی شہادت نہیں، اور جس مہینے میں آپ کی شہادت وہاں کوئی ولادت نہیں. اے حسین، آپ کی خوشی کے ساتھ کسی کا غم نہیں ہے، اور آپ کے غم کے ساتھ کسی کی خوشی نہیں ہے. مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے، یہ مخصوص ہیں کچھ چیزیں جناب سید الشہداء سے متعلق ہیں. اگر فضائل دیکھیں گے حضرات، مٹی کھانا اسلام میں حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ قبر جناب ختم مرتبت کی مٹی، جناب امیر المومنین کی قبر کی مٹی، جناب حسن مجتبی، جناب سیدہ، کسی بھی امام کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے. لیکن سید الشہداء کی مٹی، لیکن البتہ اتنی سی کہ جیسے دوا کے طور پہ خاک شفا، حتیٰ اس کی مقدار بھی بتائی گئی ہے کہ قلیل مقدار میں دوا کے طور پہ اسے خاک شفا کہا جاتا ہے. حضرت، یہ مخصوص ہے سید الشہداء سے. نہ جانے کس حسین کا وہاں پہ خون گرا ہے کہ اس مٹی کی فضیلت ساری مٹیوں سے بڑھ گئی ہے. اس کی فضیلت یہاں تک کہ شاید بہت سے افراد کو ہضم نہ ہو، بہت سے افراد کو ہضم نہ ہو، لیکن رد مت کیجئے گا، معصوم قول ہے اور مستند قول ہے، سب علماء فقہاء نے اس کو تسلیم کیا ہے. اور وہ کہاں پہ؟ کامل الزیارات ابن قول وح کی کتاب ہے، جو 900 سال زیادہ، 950 سال زیادہ پرانی کتاب ہے، کامل الزیارات. وہاں پہ کہا کہ خانہ کعبہ کا مقام سب سے زیادہ تھا جب تک کہ کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، اور جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو اس کی رجحان بڑھ گیا اس زمین پہ، کیونکہ یہ کرب و بلا تھی، بڑے بڑے انبیاء آ کے لرز گئے تھے. سب انبیاء کے مقام ہیں، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سب انبیاء سے متعلق ہے. میں آخر میں آ کے مثال کی طرف پیش کروں گا، سب انبیاء سے متعلق روایات ملتی ہیں کربلا سے متعلق، اور اسی لیے اس کا نام تھا کرب و بلا. کرب و بلا دو نام تھے، کرب یعنی مصیبت، بلا یعنی جہاں پہ آزمائشیں آئیں، بلائیں نازل ہوں. امام حسین نے کہا، اے زمین کرب و بلا، میرے خون کے بعد یہ زمین رحمت کی جگہ بن جائے گی. یہ صدقہ ہے جناب سید الشہداء کا کہ آج اس سرزمین کو خانہ کعبہ کے سے بلند مقام عطا ہوا ہے، یہاں تک کہ کسی اور سرزمین، یہ آئمہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کسی عالم کے نہیں، کسی روایت کے نہیں، میرے الفاظ نہیں، معصومین کے الفاظ ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ ان کو رد مت کیجیے گا، مستند ترین الفاظ ہیں. حضرات، آئمہ علیہ السلام نے جتنے مسائل اور فضائل پیش کیے ہیں، جو کچھ خصوصیات پیش کی ہیں جناب سید الشہداء، کسی اور کے نہیں. عزاداری سے متعلق، حضرات، ہمارے آئمہ علیہ السلام نے خود سے بنیاد رکھی ہے عزاداری کی، اور جو شکوک و شبہات ذہنوں میں آتے ہیں ان کو دور کر دیجئے. جو میں نے آپ کے سامنے مسائل پیش کیے ہیں تفصیل سے، اور ابھی آؤں گا میں مسائل کی طرف. بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر بعض اشکالات بھی آئے ہیں، بہت سے اور افراد بھی ہیں جو اشکالات کرتے ہیں کہ شاید یہ مستند نہ ہو، شاید یہ مستند نہ ہو. معالی السبتین نے، مرحوم مطلب حائری نے، تمام کے تمام ان شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے جو ذہنوں میں ایجاد ہو سکتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. انہوں نے باقاعدہ اس کو واقعے کو تفصیل سے پیش کرنے کے بعد، جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اب سے 80 برس پہلے 2 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے عربی کے اندر، معالی السبتین فی فوائل الحسن والحسین، تفصیل سے انہوں نے ہر جملے کا جواب دیا ہے کہ کسی جملے کو مصائب کے رد نہ کرنا، ان کی دلیلیں موجود ہیں. حضرات، یہ وہ ایام ہیں، بڑی تیزی سے گزر گئے محرم کے 10 دن، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا. شب عاشور آ گئی ہے، آپ لوگوں نے شام میں، یعنی جیسے چاند رات ہوئی تھی آپ نے اہتمام کیا، اور آج شب عاشور بھی آ گئی، بڑی تیزی سے دن گزر گئے. میں نے کل آپ کے سامنے ایک علوم اہل بیت سے متعلق کہ آئمہ علیہ السلام نے تمام علوم کو انٹروڈیوس کروایا ہے، کچھ واقعات پیش کیے تھے اور کچھ روایات پیش کی تھیں امیر المومنین سے. حضرات، اس زمانے میں جہاں پہ ابھی خوردبین نہیں تھی، انسان سپیس میں نہیں گیا تھا، جہاں پہ یہ تمام کے تمام آلات جو آج موجود ہیں نہیں تھے، اس زمانے میں امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ چاند اور سورج میں ان کے سائز میں کتنا فرق ہے. مولانا کا بہت زیادہ، تقریباً 40 گنا. حضرات، اس زمانے میں لوگ کہتے تھے جی نہیں، دیکھنے میں تو سورج تھوڑا سا بڑا لگتا ہے چاند سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہو؟ تو مولانا نے کہا نہیں، دونوں کا زمین سے فاصلہ مختلف ہے، چاند قریب ہے اس لیے بڑا لگتا ہے، سورج دور ہے اس لیے چھوٹا لگتا ہے. حضرت، اس زمانے میں لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ مولا کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تمسخر کیا اور یقین نہیں کیا. مولا متقین سے جب سوال کیا گیا کہ نہیں کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے کہا کہ سورج کا زمین سے فاصلہ اس زمانے میں عربوں کے پاس جو گنتی تھی نا، وہ 1000 تک تھی. تو آپ نے کہا کہ 900 فرسخ، 900 فرسخ کو 900 فرسخ سے ضرب دو تو زمین سے سورج کا فاصلہ نکل آئے گا. نہیں، توجہ میرے ساتھ. اس زمانے میں مولا نے فرسخوں میں بتایا، عربوں کے زمانے، اس زمانے میں فرسخ چلتے تھے، میل نہیں چلتا تھا، تو وہ 3 عربی میل ہے اور 3.25 سوا 3 میل کا 1 فرسخ ہوتا ہے.
مولانا نے کہا 900 ضرب 900 900 ٹائمز 900 یعنی 81,000 فرسخ، اس کو سوا تین دن سے ضرب دے لیجئے. حضرات جو آج باقاعدہ سائنس نے ڈسکور کیا ہے فاصلہ، 20th century میں جو 1400 سال بعد ڈسکور کیا ہے کہ زمین سے سورج کا یہ فاصلہ ہے، میرے مولا نے اس وقت وہی فاصلہ بتایا تھا. حضرات اس زمانے میں تصور نہیں تھا، 274,000 میل جو فاصلہ آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے، بہرحال کلوزسٹ مائل تک آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. اس وقت امیر المومنین نے بتایا کہ زمین سے سورج کا یہ فاصلہ ہے. کہا پھر یہ علی چاند کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ 400 فرسخ ضرب 400 فرسخ، یعنی آپ نے 40 فرسخ ضرب 40 فرسخ کا چاند کا فاصلہ کم تر ہے، سورج کا بہت زیادہ فاصلہ ہے. اور یہ آج 20th صدی میں جانے کے بعد، بہرحال پیچھے دریافت ہو چکا تھا کہ فاصلہ سورج کا زیادہ ہے بعد میں، چند صدیوں پہلے، شاید 250 سال پہلے، لیکن اس کے بعد اس باریکی سے معلوم نہیں تھا، اتنی تفصیل سے معلوم نہیں تھا کہ فاصلہ کتنا ہے. یہ ہمارے مولانا نے بتایا. حضرات یہاں تک کہ مولانا نے خود بتایا کہ زمین حرکت میں، کیسے حرکت میں ہے، یہ اس زمانے میں جب بتا رہے تھے لوگ تعجب کر رہے تھے. ہائیڈرو الیکٹرکس کا جو تصور ہے آج، یہ جو 20th صدی کے اندر آپ نے بجلی بنانا سیکھی ہے، میرے مولا جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا اگر مجھے لوگ مہلت دیتے میں اسی دجلہ کے پانی سے بجلی روشنی نکال دیتا. عربی میں روشنی کو نور کہتے، کہا نور نکال دیتا. لوگوں نے تصور کیا آگ، پانی سے آگ، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، آگ تو بجھ جاتی ہے پانی سے، یہ لیے کیا تصور دے رہے ہیں. اس زمانے کے لوگ بہت پیچھے تھے، مولا بہت آگے تھے. مولا نے کہا اسی پانی سے روشنی نکل سکتی ہے، اس زمانے میں تصور نہیں تھا. امیر المومنین اپنے وقت سے بہت آگے تھے. جارج برنارڈ شاؤ نے یہی کہا تھا نا، جب 50s میں اس نے تاریخ اسلام پہ پیپرز لکھے اپنے، اس میں جب امیر المومنین سے متعلق لکھا تو کہا کہ جب علی نے کہا تھا نا سلونی قبل ان تفقدونی، میں ہوتا تو میں پوچھ لیتا کہ چاند کا راستہ بتا دیجئے. اس زمانے کے جاہلوں پہ تعجب ہے کہ کچھ پوچھا ہی نہیں. یہ کافر تھا لیکن اس نے امیر المومنین کے جو سوالات کے جوابات پڑھے ہیں، اس نے کہا مجھے یقین ہے علی بتا سکتے تھے. اس نے خود سے لکھا، اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ علی بتا سکتے تھے، لیکن اس زمانے کے جاہل لوگ تھے جنہوں نے پوچھا نہیں چاند پہ کیسے پہنچنا ہے، وہ تعجب کرتے گئے. یہاں تک کہ مولا متقین سے پوچھا گیا یا علی کیا بات ہے، چاند کا رنگ گرے کیوں ہے؟ آپ نے کہا کہ وہاں قیامت آ چکی ہے. اور آج ڈسکور کیا جا رہا ہے کہ کبھی حیات زندگی رہی ہوگی، کیونکہ پانی کے آثار ہیں، کبھی زندگی رہی ہوگی. کہا مولا کتنے عرصے بعد قیامت آتی ہے؟ آپ نے کہا 50,000 سال. اب لوگ تعجب کر رہے تھے، باہر نکل گئے تھے کہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کی عقل اتنی ہی تھی. آپ نے کہا، ایک آدمی نے سوال کیا کہ یعنی کہیں باہر اور کوئی مخلوق ہے؟ کہا ہاں ہے، تم سے بہت بہتر ہے. باہر بہت سے مخلوقات ہیں، ایلین کا تصور جو ہے، کہ بہت سے مخلوقات ہیں. کہا کہ کیسی ہیں؟ کہا تم سے بہت بہتر، کیونکہ تم لوگ کوئی ہماری ولایت مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، وہ جو باہر مخلوقات ہیں سب میری ولایت کو مانتے ہیں. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا زحمت کریں گے، بار بار مجھے اشارہ ہو رہا ہے، آخری مرتبہ تھوڑی تھوڑی زحمت کریں، آگے جگہ ہے، تھوڑی تھوڑی زحمت کریں، آگے اوپر جو آنا چاہتے ہیں اوپر آ جائیں، تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے، مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے، یہ میں آخری مرتبہ کر رہا ہوں کیونکہ پھر مجلس سب ہوتی ہے. اونچی آواز سے صلوات پڑھیں گے اور آگے تھوڑا تھوڑا سا زحمت کر کے آگے ہو جائیں. پھر بھی بابا صاحب علیہ السلام، بے بات ہے، بلند صلوات. بابا سے بلند صلوات. حضرت اس زمانے میں جہاں پہ تصور نہیں تھا علم کیا چیز ہے، امیر المومنین بیان کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ہا ہونا علم جمع، میرے سینے میں علم موجود ہے لیکن کوئی علم لینے والا نہیں ہے، میں علم دینا چاہتا ہوں لیکن لینے والا نہیں. پھر آپ نے فرمایا ہاں ایک طبقہ ہے جو علم لینا چاہتا ہے لیکن میں انہیں اپنا علم نہیں دیتا کیونکہ وہ فاسق ہیں، میرے علم سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اس لیے میں ان کو اپنا علم نہیں دیتا. ایک اور طبقہ مجھے ملا جن کے پاس تقویٰ تھا لیکن ان کے پاس دماغی صلاحیت اچھی نہیں تھی. بہت سو کے پاس تقویٰ تھا لیکن صلاحیت اچھی نہیں تھی، اس لیے انہیں علم دے نہیں سکتا تھا، کیونکہ نہ یہ کہ میں نہیں دے سکتا تھا، ان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. کچھ کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اور کچھ کے اندر تقویٰ نہیں تھا. یہ دو مسائل تھے جس کی وجہ سے مومن فرماتے ہیں کہ جو علم لایا تھا اپنے ساتھ واپس لے جا رہا ہوں، کوئی حاصل کرنے والا نہیں. پھر دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں اب ایب جمع ہو گئی ہے، لوگوں نے مجھے اتنی اذیت دی ہے، جب میں علم دینا چاہتا تھا لوگ، ایک آدمی کوفے میں میرے خطبہ دینے کہتے ہیں یا علی میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا، میں ذرا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ باب مدینہ تو علم سے کہہ رہا ہے. اب آپ سوچیے مولا کو کتنی اذیت دے رہا ہے. حضرت ایک ایسا دور گزرا جہاں مولا مسلم نے بڑی سختیاں تلخیاں دیکھی، مولا متقیان نے علم کو تقسیم کرنا چاہا، علم کو آگے بڑھانا چاہا. ایک ایسا دور تھا کہ اگر امیر المومنین سے لوگ علم حاصل کرتے، آج سب سے آگے مسلمان ہوتے. اسلام نے سب سے پہلے کے جو سڑکوں کا تصور پایا جاتا ہے، آج امریکہ میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ امریکہ میں ہوتی ہے. مور دین 50% آف دا ورلڈ ریسرچ از کیریڈ آؤٹ یو ایس. 50% سے زیادہ دنیا کی ریسرچ یہاں ہو رہی ہے، اور آج باقاعدہ پی ایچ ڈی دی جاتی ہے، ریسرچ ڈگری دی جاتی ہے، یہ باقاعدہ یہ جو سٹی پلاننگ ہوتی ہے اس پہ. آج یہ لوگ اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد کتنے آگے نکل گئے، جبکہ سڑکوں کا تصور، سیوریج کا تصور اسلام کے مسلمانوں نے دیا تھا کہ سڑکیں ہونی چاہیے اور کہاں سے کیسے، باقاعدہ اسٹریٹ لائف کا تصور، یہ سب کچھ اسلام سے آیا تھا. اور بعد میں وہاں پہ جہاں سے شروع ہوا تھا زوال آ گیا، اور جہاں پہ ان کے صدقے میں پہنچا تھا وہ بہت آگے نکل گیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا. اگر اہل بیت کے ساتھ رہے ہوتے تو مسلمانوں کا یہ عالم نہ ہوتا. حضرات مولا متقیان اس زمانے میں علم تقسیم کرتے. آئیے دیکھیں ذرا علم کی اہمیت کیا ہے امیر المومنین کے زمانے. آپ فرماتے ہیں کہ علم افضل ہر چیز سے، فضل اللہ، یعنی خداوند متعال نے ہر چیز پہ فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے علم کو. علم کو فضیلت ہے، اہل علم کو فضیلت ہے. قرآن کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے حکم کرتے ہو؟ قرآن کی آیات ہے. تو خداوند متعال نے علم کی، اہل علم کی تعریف کی ہے، مدح کی ہے، انسان کو رغبت دلائی علم حاصل کرو. امیر المومنین کی جنگ صفین ختم ہوئی اور اس کے بعد نہروان ہونے والی تھی. ابھی نہروان شروع نہیں ہوئی تھی، بہت سے خوارج تھے اور ان میں سے 10 خوارج آپس میں پلان بنانے کے بعد آئے علی کی بارگاہ میں، کہا چلو علی کے پاس چلتے ہیں، علی سے ہم ایک سوال کریں گے 10 جواب مانگیں گے، اگر علی نے نئے 10 جواب دیے اس ایک سوال کے تو پھر علی کی طرف ہو جائیں گے، نہیں تو پھر خوارج کے پاس واپس چلے جائیں گے، یہ معاویہ کے پاس چلے جائیں گے. بس یہ فیصلہ کر کے آئے اور دیوار کے پاس چھپ کھڑے ہوئے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے، علی کو کیا پتا ہم دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ نہ جانے کس کے عادی تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا. ان میں سے ایک سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے مل افضل، العلم اب المال، علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا العلم. کہا لماذا، ایسا کیوں کرے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا سامنے آیا، اس نے کہا کہ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تیسرا سامنے آیا، کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال زیادہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ بڑے تسلی سے سوتا ہے. چوتھا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال قارون اور فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. پانچواں سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال جس کے پاس زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق عبادت ہے. یہ خود مولا ہی کا جملہ ہے. کہا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے کہ پروردگارہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، حضرات لوگ آتے رہے سوال کرتے رہے، دس افراد جب آ گئے نا اور ایک ہی سوال کیا، مولانا نے دس جواب دیے، تو دس کے دس کہنے لگے یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولانا نے کہا کیوں اب میرے ساتھ کیوں ہو؟ کہا یا علی ہم نے ایک ہی سوال کیا، آپ نے دس جواب دیے. کہہ رہے تم دس میں مطمئن ہو گئے؟ اگر تم یہی سوال قیامت تک کہتے رہتے میں ہمیشہ نیا جواب دیتا رہتا. آپ نے فرمایا کہا کہ جتنا بھی تم پوچھو گے علم سے متعلق میں ہمیشہ قیامت تک نئے جواب دیتا رہوں گا، مجھے ایسی ضرورت نہیں کہ میں ہمیشہ پریشان ہو جاؤں. بعض افراد نے 40 تک لکھے، مولا نے کتنے جواب دیے. حضرات امیر المومنین ایسی ایک ذات گرامی تھی جس کی لوگوں نے قدر نہیں کی اور آج بھی قدر نہیں ہو رہی. حضرات اس زمانے میں امیر المومنین کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب جناب سلمان سے کسی نے اعتراض کیا نا، کہا کہ کوئی باہر سے آیا ہوا تھا، مدینے سے باہر سے آیا ہوا تھا، کہا سلمان وہ کون کون بیٹھا؟ کہا وہ فلاں صحابی ہے اور وہ صحابی ہے، اور کہا وہ امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہیں میں نہیں جانتا. توجہ کیجئے گا، کہا انہیں میں نہیں جانتا. وہاں پہ ایک اور بھی کھڑے تھے، انہوں نے سن لیا، انہوں موقع ملا جناب سلمان کی شکایتیں لگانے کا بہت شوق تھا. فوراً آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے خود سلمان سے سنا، اس نے علی کو دیکھ کے کہا میں علی کو نہیں پہچانتا. جناب قدمی مرتبہ تھا، جناب سلمان کو بلایا، مسکرانے لگے، زیرے نہ مسکرا بھی رہے تھے. کہا سلمان کیا کہا؟ کہا یا رسول خدا وہی کہا جو آپ نے کہا تھا. نہیں. کہا کیا کہا؟ کہا یا رسول خدا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے میرے، تو نہ میں خدا نہ میں آپ، اس لیے میں علی کو نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ نہیں جانتا. پیغمبر نے کہا بالکل آپ سمجھے. انہوں نے کہا میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ کہہ رہا کہ علی کو میں نہیں جانتا. مطلب یہ معرفت امیر المومنین کچھ اور تھی. بہت سے افراد ساتھ تھے لیکن بے معرفت تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے لیکن جانتے نہیں تھے کہ امیر المومنین کی ذات گرامی کیا ہے. آئمہ علیہ السلام اسی طرح سے محروم رہے. کن سے؟ اچھے اصحاب سے. اسی لیے جناب سید الشہداء نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے. کیونکہ جناب سید الشہداء کے جو چاہنے والے معرفت والے تھے، یہاں تک کہ کسی نے چھٹے امام سے کہا حضرت جب چھٹے امام سے کہا نا کسی نے حضرت جناب امام ششم سے کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ فرزند رسول آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ قیام یعنی جنگ کیوں نہیں کرتے؟ حکومت کے خلاف سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولانا کا کس کے ساتھ قیام کروں؟ کا کیا مطلب؟ مولانا کا کوئی ساتھ تو ہو، قیام میرے اپنے لیے نہیں ہے، وہ اللہ علی کی، علی کو کسی کی ضرورت نہیں. حضرات یہاں پہ ایک جملہ پیش کروں گا جس کو امام نے پیش کیا، سب کی توجہ چاہوں گا. یہاں تک کہ چھٹے امام سے کہا کہ مجھے لوگوں پہ تعجب ہے کہ جو تخت بلقیس، حضرت آصف ابن برقیہ کا تخت بلقیس کے لانے پہ شک نہیں کرتے، لیکن ہمارے جد پہ شک کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا واقعہ انجام دیا. تو میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جب مولا متقیان سے کچھ لوگوں نے کہا یا علی ہمیں کیوں بلاتے ہیں کہ جنگ کے ساتھ، جنگ کے لیے چلو میرے ساتھ. آپ نے کہا چلو جہاد پہ چلیں، معاویہ کے خلاف جنگ کریں. کہا کہ یا علی ابھی بہت سخت سردی ہے، بہت سے لوگ سردی کی وجہ سے بھی نہیں آئے ہوں گے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے گرمیوں کا انتظار کرتے ہیں، گرمی آئیں. کہا کہ چلو جہاد کے لیے. کہا یا علی پھر سخت گرمی میں؟ کہا سردیوں میں کہتے ہو گرمی کا انتظار کرو، گرمیوں میں کہتے ہو سردی کا انتظار. یعنی تم گویا یہ کہتے ہو کہ تم جہاں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. پھر ایک مرتبہ آپ نے رخ کیا شام کا، کہا معاویہ تو 10 میرے لے لے، ایک اپنا دے، وہ تجھ جیسا پیشوا ہوتے ہوئے تیرے پیچھے چلتے ہیں، یہ مجھ جیسا پیشوا ہوتے ہوئے میرے پیچھے نہیں چلتے. حضرت ایک مرتبہ کسی نے کھڑے ہونے کے بعد اعتراض کیا، کہا یا علی اگر آپ کو جنگ کرنا معاویہ سے تو آپ اکیلے جا کے کیوں نہیں کر لیتے؟ مولانا نے کہا تو سمجھتا کہ میں اکیلا جنگ نہیں کر سکتا؟ ایک مرتبہ امیر المومنین اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنی لات کو ہوا میں گھمایا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں کک کرنا، آپ نے کک لگائی ہوا میں. اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ایک مرتبہ کسی چیز کو زمین پہ گھسیٹا، اس کے بعد دیکھا ہاتھ میں بال تھے. مولانا نے کہا یہ بھی میں نے جو اپنے ہوا میں لات گھمائی ہے نا، یہ میں نے معاویہ کے پیٹ میں لات ماری ہے.
نہیں ہے.
اور یہ جو میرے ہاتھ میں بال دیکھ رہے ہو نا، کہ میں نے اس کی مونچھیں اکھاڑ دی ہیں. سارے لوگ اس طرح خاموش بیٹھے, خاموش ہو گئے. کہا یہ کوفہ وہ دمشق, یہاں علی وہاں معاویہ, یہ کیسے کیا؟ حضرت سب پریشان تھے, انتظار میں رہے. ایک شام سے قافلہ آ رہا تھا, ان سے پوچھا کہ شام کے متعلق بتاؤ کیا حال ہے. کہا سب ٹھیک ہے, بس ایک دن اچانک معاویہ دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ کے بیٹھ گیا. کہا محسوس ہوتا جس نے کسی نے پیٹ پہ لات ماری ہے. اچانک دھڑام سے اپنے تخت سے زمین پہ گرا, جب اٹھا تو اس کی مونچھیں غائب تھی. شرع امام علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جو آصف ابن برخیا کا قرآن کی آیت دیکھ کے مان لیتے ہیں تخت بلقیس کہاں یمن کہاں مصر, وہ وہاں سے تخت بلقیس کو لے آئے, مان لیتے ہیں. لیکن ہمارے جد کا یہ معجزہ جو فرماتے ہیں مولا کہ میں نے اس کے معاویہ کی پیٹ لات ماری, اس کو تسلیم نہیں کرتے. جب کہا کسی نے کیا کہ اے صادق آل محمد تو نے قیام کرتے, امام نے کہا میرے ساتھ اصحاب نہیں ہیں, امام قیام اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا, معاشرے کے لیے کرتا ہے. حضرات بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں نا صاحب الزمان کیوں نہیں آتے, جب آپ اور میں تیار ہوں گے امام آ جائیں گے. امام کو کمی نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے 40 برس کے سنے مبارک میں کیوں اعلان کیا؟ بعثت کے لیے کیا تھا؟ کوئی حادی ساتھ میں ہو. جب ایک 9-10 برس کا بچہ تیار تھا نا, پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا. جب تک کوئی تھا نہیں تب تک آپ نے اعلان نہیں کیا. پیغمبر میں کمی نہیں تھی, اس معاشرے کے اندر علی کی کمی تھی. آج 313 افراد چاہیے صاحب زمان میں, جیسے آ جائیں گے وہ تیار ہوں گے. 313 کیسے؟ میرے آپ جیسے نہیں, سلمان فارسی جیسے, حبیب ابن مظاہر جیسے, ویسے 313 چاہیے, عام افراد نہیں. جب انہوں نے کہا نا کہ صادق آل محمد سے کہا کہ مولا کیوں نہیں قیام کرتے, مولانا نے کہا میرے پاس لوگ نہیں ہیں, قیام میری ذات کے لیے نہیں ہے, معاشرے کے لیے ہوتا. کہا فرزند رسول لوگ ہیں؟ امام نے کہا نہیں ہے. لیکن امام کو کیا کہہ رہا ہے؟ امام کو سکھانے کے لیے بے باز لوگ آ جاتے ہیں. سکھاتے سکھاتے کہاں تک نوبت آتی ہے, انسان یہ نہیں سوچتا میں کس کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں. کہا نہیں مولا صاحب ہیں. امام نے کہا اچھا تو بتا کون مثلا. کہا میں خود. امام نے کہا اچھا سامنے تندور ہے ذرا اس میں کود جا. کہا فرزند رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں مر جاؤں گا. امام نے کہا بس یہی میں کہہ رہا تھا. کہا نہیں لیکن آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, تندور میں کیا ہے؟ کہا جنگ کے لیے کہیں گے تو میں چلوں گا. مولا نے کہا جب تو یہاں سامنے کی بات ہے نہیں پوری کر رہا. اتنے میں حضرت ہارون نے مکی تشریف لائے. امام نے نہ پوچھا نہ کچھ سوال کیا کہ ہارون وہ سامنے تندور ہے اس کے اندر کود جاؤ. انہوں نے فوراً آگ تپ رہی تھی وہاں سے سامنے سے ڈھکنا ہٹایا, اندر اترے اور ڈھکنے کو بند کر دیا. بس بند کرنا تھا. کہا فرزند رسول اس کے متعلق میں گواہی دے سکتا تھا, یہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے, آپ نے اسی کو مار دیا. اسی کو مار دیا. امام نے کہا اس کو چھوڑ اور بتا وہ فلاں ہمارا مومن چاہنے والا کیسا ہے, اس کے بچے ٹھیک ہیں؟ اس دن اس کا بیٹا بیمار تھا. کہا آپ نے ایک آدمی کو مار دیا اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو؟ امام نے کہا تو سمجھتا مار دیا, آ میرے ساتھ. آگے ایک مرتبہ اسی لیوان کو ہٹایا, جیسے ضرب کو ہٹایا دیکھا اندر آگ گلزار بن چکی تھی. امام نے کہا کہ دیکھ یہ عالم ہے. کہا مولا یہ کیسے؟ امام نے کہا اگر ایسے 20 بھی ہوتے تو قیام کر لیتا. میرے جد حسین کے پاس ایسے 72 تھے, میرے پاس 20 نہیں ہے. فرق آپ نے دیکھا دوسرے آئمہ علیہ السلام میں. آئمہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 20 نہیں ہے. اب سوچئے مقام ان 72 کا کیا ہے. حضرات اگر آپ پہنچ گئے ہوں, یہ امام معصوم کو جا کے چھٹے امام کا یہ واقعہ, یہ چھٹے آپ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, کل زیارت عاشورہ پڑھیں گے, دعا القمہ, زیارت اربعین, یہ ساری چھٹے امام سے, یہ بات کی نہیں ہے, چھٹے امام علیہ السلام کی ہے. آئے اور آنے کے بعد امام فرماتے ہیں جب یہ زیارت بتائی نا جس کے اندر جملہ ہے خود امام چھٹے امام نے پڑھی ہے زیارت, بے ابی انتم و امی, گنجے شہدا کے سامنے کھڑے کہتے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان. مولا اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں, کسے سبق دے رہے ہیں امام, کسے تعلیم فرما رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو. حضرات اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور سے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں. اصحاب سید الشہداء کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. یہ جو 72 شہداء ہیں, اور 72 بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے آئمہ نے بتایا ہے. مجھے بہت سے افراد نہیں 72 سے زیادہ تھے. حضرات یہ جو بات کا شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں نا, زیادہ تھے, کتنے زیادہ تھے؟ 110 ہوں گے. بات تو ایسے کرنے کا زیادہ تھی نہیں، بتائیں 72,000 تھے، 72 لاکھ تھے. اعتراضات کرنے والے افراد پہلے سوچ لیا کریں کہ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں. 72 سے زیادہ بھی تھے تو کتنے، 20-30 زیادہ بتا رہے ہیں، وہ فرق نہیں پڑتا ہے. کون سی کوئی شریعت میں تبدیلی آ جائے گی؟ 72 نہیں 92 تھے، 172 تھے، تھے تو کم. بس بھائی وہ 172 بھی اگر ہوں، 72 افراد تھے، اور جو سب سے روایت کم لکھی ہے وہ طبری نے لکھی ہے، سنت کا سب سے متاثر مورخ، اس نے 30,000 کی تعداد لکھی ہے یزیدی لشکر کی. نہیں حضرات، اس نے کم از کم جو لکھی ہے نا، اس نے لکھی ہے 30,000، اور ہمارے جو زیادہ زیادہ علماء نے لکھی ہے وہ 4 لاکھ. میں کہتا ہوں 4 لاکھ بھی نہیں تھے، 30,000 بھی نہیں، کہیں بیچ میں تو کچھ تو ہوگا. آیا چلے 30,000 مان لیں، 72 کا 30,000 سے کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن 72 کی ایک چھوٹی سی ایک لشکر کی ٹولی وہ 30,000 کو پلٹ دیتی ہے. تاریخ یہ لکھتی ہے حضرات، اب میں جملے پیش کر رہا ہوں، اب اس کے اوپر تھوڑا سا میرا تفسر سنیں گے، اور سب کے سب سے توجہ چاہوں گا. بار بار مجھے اشارہ آ رہا ہے کہ آگے ہو جائیں، لیکن آگے جگہ نہیں ہے، اس سائڈ پہ تھوڑی سی اگر جگہ ہو تو وہاں سے آگے ہو جائیں. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد میں آگے بات بڑھاؤں گا. واجل فرج ہوں، اگر جگہ ہو تھوڑی تھوڑی زحمت کیجیے گا، پیچھے بالکل جگہ نہیں ہے اس وقت. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. واجل فرج ہوں، صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد، اونچی آواز سے. عزیزان گرامی، صلوات کو زحمت نہیں رحمت سمجھ کر پڑھا دیجیے. میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں حضرات، سنیں گے، چند جملے سن لیجئے. میں کربلا سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں. حضرات تاریخ میں بڑے بڑے جنگجو افراد نے، بڑے بڑے سپہ سالاروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک جنگ کریں گے. بڑے بڑے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت سا لشکر باقی تھا، سپاہ باقی تھی، ان میں طاقت بھی تھی، زخم بھی کم تھے، اس کے باوجود بھی ہار مان کے بیٹھ گئے. لیکن تاریخ میں صرف ایک کربلا آپ کو ایسی نظر آئے گی جہاں سید الشہداء نے کا خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور ہر فرد بچہ بچہ خون کے آخری قطرے تک جنگ کرتا رہا. حضرات یہ صرف کربلا میں نظر آتا ہے. کربلا کسی سے اور تاریخ میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تاریخ کے کسی واقعے کا کربلا سے کوئی مقابلہ نہیں. ایک ایسا دن کہ جہاں پہ تمام انبیاء کی ارواح موجود ہو میدان کربلا کے اندر، 80,000 ملائکہ نازل ہوئے کربلا کے میدان میں، ایک سید الشہداء کی آواز پہ حل من ناصرین سرنا. حضرات انبیاء علیہ السلام میدان کربلا کے اندر جب نازل ہوئے، ارواح انبیاء، آدم سے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی ارواح موجود تھی. تصور کیجیے، یہ تو روایات میں کثرت سے آیا ہے، اپنے بچوں کو فرات کا پانی پلاؤ، اس میں ہماری ولایت ہے. یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے، یہ جو آئمہ کی دعائیں آئی ہیں کہ کسی کو بہت سخت مریض ہو شفا، تو کہا یا صرف زمزم یا فرات کا پانی. فرات دریا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ کسی حسین نے ایسی قربانی دی ہے. پیش کروں حضرات، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے، اپنی بکریوں کو چراتے چراتے ایک مرتبہ فرات تک پہنچے، میدان کربلا کے پاس. ساری بکریاں فرات تک پہنچ گئیں، پیاسی تھی، پانی نہیں پی رہی تھی. یہ تاریخ کے الفاظ، پانی نہیں پی رہی تھی اور رک گئیں، پانی نہیں پیتی. کا پروردگارہ یہاں کیا راز پوشیدہ ہے، کیا بات ہے کہ بکریاں پانی کیوں نہیں پی رہی؟ بھیڑ بکریاں سب موجود ہیں، سب پیاسے ہیں، اور جب سے میں زمین پہ آیا ہوں میرا بھی دل مچل رہا ہے، حزن سا محسوس ہوتا ہے، غم سا محسوس ہوتا ہے. کہا اسماعیل، اسی سرزمین پہ نبی آخر الزمان کے نواسے کو ذبح کیا جائے گا. میں صرف تاریخ پیش کر رہا ہوں کربلا کے آپ کے سامنے، میں صاحب کی طرف نہیں آیا ابھی، تاریخ کربلا کو سنیے. بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں وہاں پہ، ان کے قدم لرزنے لگے. جہاں سب کے قدم لرز رہے تھے، وہاں حسین ابن علی نے آنے کے بعد ایک مرتبہ اس سرزمین سے کہا، تیری سارے مصائب کو دور کر دوں گا سرزمین کربلا، یہاں پہ جب میرا خون بہ جائے گا سارے مصائب تیرے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ زمین خاک شفا بن جائے گی اے کربلا کی سرزمین. یہاں پہ اضطراب ہے کب تک؟ جب تک کہ عصر عاشور نہیں ہو جاتی, اس کے بعد سکون ہو جائے گا. جائیں نا جب آپ کربلا, بڑے بڑے افراد جن کو میں نے دیکھا وہاں پہ آنے کے بعد کہتے ہیں کربلا میں آنے کے بعد سکون محسوس ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ اضطراب ختم ہو گیا. بڑے بڑے بیمار افراد جاتے ہیں کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے میں یہاں پہ ٹھیک ہوں. خدا گواہ ہے, جو آپ جانتے ہیں بہت سے افراد کے میں جو میں نے دو تین تین سال تقریباً ساڑھے تین چار سال بیماری سخت بیماری کاٹی, حضرات اس دوران جب بھی کربلا جاتے تھے میں وہاں پہ دوا نہیں لیتا تھا اور بالکل ٹھیک رہتا تھا. کربلا کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اضطراب دور ہو جاتا ہے. کسی حسین نے ایسی قربانی دی ہے کہ وہاں کے اضطراب کو ختم کر دیا. بڑی سخت سرزمین ہے حضرات. آج ایک ایسی رات گزر رہی ہے, میں تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاریخ کربلا آپ کے سامنے, اس کے بعد مصائب پہ آؤں گا. شہادت جناب اکبر ہے حضرات, جاگ کے سنیے گا, میری آواز کو مت دیکھیے گا, الفاظ کو سنتے جائیے گا. تھوڑی سی زحمت آپ کریں گے, تھوڑی سی میں کوشش کروں گا, اور آج رات ہم کوشش کریں گے. آج شام شہیدہ کہلاتی ہے, کل شام غریبہ ہے. شام شہیدہ شام غریبہ یہ دو شامیں ہیں, آج کی شام اور کل کی شام. آج کی شام میں سارے شہداء موجود ہیں, سب یہ جانتے ہیں کل کا دن آخری دن ہے. اب آج رات گزر رہی ہے, نہ جانے کس انداز سے گزر رہی ہے یہ شام شہیدہ. بڑے بڑے افراد یہاں پہ پریشان ہیں جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ الطش الطش کی آوازیں آ رہی ہیں. سید الشہداء نے سارے اصحاب کو بٹھا دیا, 72 افراد جتنے آپ یہاں موجود ہیں, آپ کئی سو افراد ہیں, 72 بہت کم ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ یہ جو افراد چاروں طرف سے میں گھیرے ہوئے ہیں نا, یہ میرے قتل کے لیے آئے, انہیں تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم جانا چاہو میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں, جو جانا چاہے چلا جائے, لیکن وعدہ کرتا ہوں روز قیامت پھر بھی شفاعت کروں گا. جو جانا چاہے چلا جائے, بڑا حسین ابن علی بہت کریم ہے, کہ جو جانا چاہے چلا جائے میں پھر بھی شفاعت کروں گا. حضرات آپ تھک کے نہ سنیے گا, میں جانتا ہوں پوری رات آپ کو جاگنا ہے. آج رات کوئی آنکھ ایسی نہ ہو, یہ آج رات شفاعت کی رات ہے, حسین ابن علی کی رات ہے, میں بڑا تفصیل سے پیش کروں گا. حضرات ایک مرتبہ رات شروع ہوئی, مولانا کا سب کو اجازت ہے, دوبارہ دہرایا کا سب کو جو جانا چاہے چلا جائے, کوئی اٹھ نہیں رہا. مولانا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ عباس چراغ گل کر دو, شاید روشنی کی وجہ سے لوگ شرما رہے ہوں. ایک مرتبہ چراغ پہ ہاتھ رکھا, چراغ گل کر دیا کہ جو جانا چاہے اٹھ جائے. سب علماء کہتے ہیں مسلم ہے جو 72 افراد سے کوئی نہیں اٹھا. ایک جناب زہیر قین ہیں جو آخری دنوں میں امام حسین کی طرف آئے تھے, اس طرف سے ابھی جناب حر نہیں آئے ہیں, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. کہا زہیر قین اگر جانا چاہو جا سکتے ہو. کہا مولا جانتا ہوں اب تک دشمن تھا لیکن اب آپ کی طرف آ گیا ہوں. کہا لیکن ایک بات سن لو سب, کل تم سب کو شہید کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ جناب حبیب کو جلال آیا, کہا اے حسین ابن علی کتنی مرتبہ قتل کیا جائے گا؟ کہا ایک مرتبہ. کہا اگر ہمیں 70,000 مرتبہ اسی طرح سے بھوکا پیاسا قتل کر کے راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ سے اپنے دامن کو نہ چھوڑیں گے. ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا آپ اپنے اصحاب کو بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے. بابا اے بھیا حسن آپ اصحاب کو بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے. میں کہتا ہوں جاؤ یہ جاتے نہیں ہیں. بڑا مقام ہے سید الشہداء کے اصحاب کا. حضرت یہ رات جو ہے بڑی سخت رات, بس میں مصاحب کی طرف آ رہا ہوں, سنیں گے حضرات میں پیش کروں گا. بہت سے افراد باہر بھی کھڑے ہوں گے, سب جگہ جو سن رہا ہے. آج رات میں ایک جملہ پہلے کہتا چلوں, آج رات میں نے سنا کہ آپ حضرت اکبر کے مصاحب پہ بہت روتے ہیں. آج رات دیکھیں سب کا پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ کو, آج صرف جناب سیدہ کو پرسہ نہیں دینا, آج خود امام حسین کو پرسہ دینا. ایک بہت بڑے عالم دین نے امام زمانہ سے ملاقات کی, پوچھا کہا مولا علماء میں اختلاف ہو گیا, کچھ کہتے ہیں امام حسین کو سب سے زیادہ محبت حضرت عباس سے تھی, کچھ کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت علی اکبر سے تھی, بتائیے محبت زیادہ کس سے تھی؟ امام زمانہ نے کہا کہ امام حسین کو عباس زیادہ عزیز تھے, علی اکبر زیادہ محبوب تھے. ایک کی عزت زیادہ کرتے تھے, ایک سے محبت زیادہ کرتے تھے. کہا دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن علی اکبر کا مقام محبت کے عنوان سے مختلف ہے. حضرات آج رات اس کے مصائب پیش کرنے ہیں. روایت میں ملتا ہے جس نے 4 افراد سے اجازت مانگی ہے, 4 افراد سے اجازت مانگی ہے, جناب سید الشہداء سے, جناب زینب سے,
جناب لیلا سے اور جناب سید سجاد سے. میں پیش کروں گا ابھی, لیکن ابھی شام شہیدہ سے متعلق سن لیجیے. جانتا ہوں مصائب میں سخت پڑتا ہوں, بہت سے افراد سے برداشت نہیں ہوتے, لیکن آج رات اور کل عصر کے یہ دو مصائب میں ایسے پڑھتا ہوں کہ مجھے خود بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے بعد اگر موت آئے تو انہیں مصائب کے دوران آئے. میں اس میں بالکل بخل نہیں کروں گا, نہ میں پڑھنے میں بخل کروں گا, نہ آپ رونے میں بخل کیجئے گا. کوئی آنکھ ایسی نہ, حضرات نہ جانے ہم میں سے کون اگلے سال ہوگا کون نہیں ہوگا. حضرات بخل نہ کیجئے گا. آج رات میں پیش کروں, یہ شب جو ہے بڑی سخت شب ہے. یہ شب گزرتی جا رہی تھی یہاں تک کہ جناب سید الشہداء جناب زینب کبریٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں. بیوی نے ایک جملہ کہا, کہا کہ بھیا اصحاب کا امتحان لے لیا, چھوڑ تو نہیں جائیں گے. یہ جملہ کہنا تھا کہیں باہر جناب حبیب گزر رہے تھے. جناب حبیب نے سن لیا, ایک مرتبہ آواز دی, کہو انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ, علی کی بیٹی سوال کر رہی ہے, تمہاری وفاداری سے متعلق ذرا ثبوت دو, آقا زادی کو مولا کی بیٹی کو ثبوت دو. ایک مرتبہ سب نے تلواریں نکالی, کہا بی بی اگر حکم کرے اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹ دے. ایک مرتبہ بی بی نے رو کے دعا دی, کہا تم سب کو میری ماں زہرا شفاعت کرے گی. بس بھی آج رات دعا کیجئے گا کہ میدان شہداء کربلا کے ساتھ محشور ہوں. حضرات آج رات جو دعا مانگی جائے گی نا رد نہیں ہوتی. اجابت دعا کے حساب سے آج کی رات شب قدر سے افضل ہے. آج جو بھی لے کے آؤ گے نا بارگاہ حسین ابن علی میں, خدا حسین کا واسطہ رد نہیں کرتا. انبیاء کے ارواح موجود ہیں, سارے انبیاء کے ارواح موجود ہیں. آج کی رات ایک اہل سنت کا راوی ہے نافع ابن ہلال, ہلال ابن نافع, وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا سید الشہداء ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں اٹھے, میدان کربلا میں جا کے مختلف مقامات پہ دیکھ رہے ہیں, جا رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ آواز دیکھا ہے حسین ابن علی میں ساتھ آ سکتا ہوں. مولا جانتے ہیں کہ تاریخ ہی لکھے گا. کہا ہاں نافع جب لکھنا نا مقتل سے متعلق, میں تمہیں بتاتا ہوں کون کہاں پہ جائے گا. اے نافع یہاں علی اکبر کے برچھی لگے گی, اے نافع یہاں ہو یہاں پہ علی اصغر کو تیر لگے گا, نافع یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. ایک مقام ہمیں تب دیکھیں گے حضرات. ایک مقام آیا, نافع ابن ہلال کہتا کہ میں نے آواز سنی کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کہا نافع یہیں پہ رک جاؤ. ہلال ابن نافع رک جاؤ, ہلال رک جاؤ. کہا مولا یہاں کون ہے, بیبیاں تو سب خیمے میں ہیں. کہا یہاں میری ماں بیٹھی ہے, میرے مقتل کی جگہ کو صاف کر رہی ہے, جہاں میرا گھوڑا آئے گا نا میں جہاں پہ گروں گا. یہ آج کی رات بڑی سخت رات ہے حضرات. بس بھائی تھک کے نہ سنیے, خدا رسول کا واسطہ تھک کے نہ سنیے گا. آج رات جب گریہ کریں گے نا وہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. حضرات میدان کربلا میں بڑی بلند آواز سے گریہ کیا ہے. مقتل کے الفاظ ہیں چھ یا سات مقامات پہ امام حسین نے اونچی آواز سے گریہ کیا ہے. ایک تو جناب قاسم کے جب لاشا پامال ہوا ہے, مولا اونچی آواز سے روکا, قاسم تو نے بلایا میں آیا, لیکن قاسم تیرا لاشا پامال ہو چکا تھا, تیرے چچا کو اس بات کا بڑا صدمہ ہے, بڑی آواز سے بلند سے. دوسرے جب جناب عباس کے بازو دیکھے نا تو دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور کہا الان انکسر ظہری. روایت کے الفاظ ہیں چہرہ مرجھا گیا پہلی بار سید الشہداء کا. تین مقامات کہاں پہ رو میں تو دیکھیے گا, سنیں گے الفاظ. میں جانتا ہوں میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن سنیں گے. میں بے شک آواز میری چلی جائے میں پوری شہادت پڑھوں گا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کرتے, ذرا سنیں گے. تین مقامات ایسے ہیں جو جناب علی اکبر سے متعلق ہیں. ایک وہ مقام جب جناب علی اکبر کو بھیجا تھا, دوسرے وہ جب وہ گھوڑے سے گرے تھے, اور تیسرے وہ جب ان کے لاشے پہ پہنچے تھے. تینوں مقامات پہ اونچی آواز سے گریہ کیا ہے. پیش کروں گا ابھی, میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. جب سارے انصار حسینی شہید ہو گئے, آخر تک جو بھی سن رہا ہوگا آج اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے حسین کو پسا دیجئے گا. جب سارے انصار حسینی شہید ہو گئے, اصحاب کی باریاں ختم ہو گئیں, اب اہل بیت کی باریاں شروع ہوئیں, شہادتیں شروع ہوئیں, ایک ایسا وقت آیا جہاں ایک بیٹے نے کہا بابا اجازت ہے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے, کا بیٹا میری اجازت ہے, جا کے ماں سے پھپھی سے اور بھائی سے اجازت لے لو.
جناب اکبر بھی جانتے ہیں علی کی بیٹی کا مقام زیادہ ہے، آئے گا پھوپھی اماں آپ کی اجازت ہے؟ بی بی آنکھوں میں بہت آنسو ہیں، کہا بیٹا مجھ سے اجازت نہ مانگو ماں سے اجازت مانگو، کہا بابا نے کہا تھا آپ سے بھی اجازت مانگو ماں سے بھی پہلے آپ کے پاس آیا تھا، کہا بیٹا علی اکبر میری اجازت ہے ماں سے اجازت مانگنا، میں کچھ نہیں کہوں گی، میرے بھائی سے پوچھنا اپنی ماں سے پوچھنا، میں کون ہوتی ہوں؟ بڑا مقام ہے جناب زینب کبریٰ کا، بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، آئے ماں کے پاس، حضرات بڑے سخت الفاظ ہیں، آئے ماں کے پاس جناب علی اکبر، آنے کے بعد ایک جملہ کہا، کہا اماں مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہوں، اجازت ہے؟ ہم نے ماؤں کو دیکھا اگر بیٹا دیر سے آتا ہے نا، ماں کئی بار دروازے پہ جا کے دیکھتی ہے، نہ جانے میرا بیٹا کہاں رہ گیا، نہ جانے بیٹا کہاں رہ گیا ہوگا، تڑپتی ہے، کہا جناب علی اکبر نے کہا، کہا اماں اجازت ہے؟ کہ بیٹا اس پردیش میں تو ہی تو ایک میرا سہارا ہے، بیٹا میں تجھے مرنے نہیں بھیج سکتی، رواج کے الفاظ جناب لیلا نے پہلی مرتبہ راضی رضایت کا اظہار نہیں کیا، کہا اماں اماں اجازت نہیں مانگوں گا، اماں صرف ایک جملہ کہوں گا، اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا تیرا علی اکبر بچ گیا تھا، اماں کیا جواب دو گی؟ ایک مرتبہ جناب زہرا جناب لیلا زارو قطار رونے لگی، کہا علی اکبر میں سمجھ گئی، بیٹا اب اجازت نہ مانگنا، بیٹا میں نے اجازت دی، میرے طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا، اپنے زحمت دوں گا، مصائب کے آخر میں کہوں گا، ایک جملہ، آئے اس خیمے میں جہاں پہ ایک چٹائی پہ ایک بیمار امام زمین پہ لیٹا تھا، آئے روایت کہتی ہے قدموں سے بوسے دینا شروع کیے، جناب اکبر نے قدموں سے بوسے دینا شروع کیے، چہرے تک بوسے دیتے ہوئے گئے، جب پیشانی کا بوسہ دیا نا تو آنسو ٹپک رہے تھے، چہرے پہ کچھ آنسو پڑے، سید سجاد کو افاقہ ہوا، آنکھیں کھول کے دیکھی، کہ بھیا کون سی مصیبت آ پڑی، اتنے میرے بوسے دے رہے ہو، جملہ سنیں گے بھائی نے بھائی سے کیا کہا، کہا بقینا و ابونا حسینا بقیا وحیدا فریدا غریبا اتشانا، کہا بھیا ہمارا بابا حسین اکیلا رہ گیا ہے، تنہ تنہا ہے، بڑا مظلوم ہے، بڑا پیاسا ہے، میں باپ پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، بہت تڑپے، بہت تڑپے جناب علی اکبر، بہت تڑپے، جب تڑپے نا ایک مرتبہ کہا کہا کہ بھیا علی اکبر مجھے اگر اجازت ملتی میں بھی جاتا، کہا کہ نہیں بھیا سید سجاد آپ امامت کے وارث ہیں، یہ مسئلہ تو الہی ہے، زحمت نہ کیجئے گا، حضرات میں جب دیکھیے گا ایک مرتبہ وہاں سے باہر نکلے، آئے کہا بابا اجازت ہے؟ کہا بیٹا مجھے بچپنے سے ایک حسرت تھی کہ کبھی تیرے سر پہ دستار باندھوں، ہمیشہ میری بہن نے دستار باندھی، میں نے کبھی نہیں روکا، بہن کو بڑی محبت تھی تجھ سے، لیکن بیٹا میں سوچا کرتا تھا جس دن تیری شادی ہوگی میں دستار باندھوں گا، آج یہاں پہ یہی نکالا جائے گا نا، ابھی تابوت نکلے گا، کہا بیٹا باپ کی ایک آخری حسرت ہے، میں تیرے سر پہ دستار باندھنا چاہتا ہوں، اکبر ذرا باپ سے دستار بندھوا لے، میرے طرف دیکھنا بس میں نے ختم کر دیا، میں نہیں پڑھوں گا تفصیل سے، کہا اکبر دستار بندھوا لے، جناب اکبر کا قد لمبا تھا، ایک مرتبہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، جناب سید الشہداء نے شروع کیا، دستار باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، خدا آپ کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، آپ کے بچے سلامت رہے، ماؤں کی گودیاں آباد رہے، خدا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، سنیں گے سنیں گے حضرات، میں جب دیکھے گا میں سوئی میں تمام کر رہا ہوں، چلے چلے جناب علی اکبر، ایک جملہ کہا، کہا علی اکبر ایک جملہ، ایک زحمت دوں گا، کہا علی اکبر جب تک جنگ نہ شروع ہو، بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو، مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا، مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا، ایک مرتبہ میں جب دیکھو
چلے جناب علی اکبر. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, اب جو دیکھا جس رفتار سے گھوڑا چل رہا تھا مولا بھی تیز تیز پیچھے آ رہے تھے, روکا گھوڑے کو کہا بابا رک جاؤ مت آؤ میرے پیچھے. کہا اکبر اکبر تجھے نہیں پتا, اکبر تجھے نہیں پتا میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے, تجھے نہیں پتا کیونکہ تیرا کوئی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے. اکبر تجھے نہیں پتا میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. چلے حضرت چلے ایک مرتبہ جناب سید الشہداء واپس آئے, بلند آواز سے گریا کیا. ایک مرتبہ خود جناب سید الشہداء سن کے روئیے گا حضرات, نہیں پڑھ سک رہا میں. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا سید الشہداء نے, جب مڑ کے دیکھا نا در خیمہ پہ کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے. مولا جانتے تھے میں تو برداشت کر لوں گا, لیلہ برداشت نہیں کر سکے گی. کہا لیلہ میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, لیلہ واپس جا, جا کے اکبر کے لیے دعا مانگنا. ایک دعا مانگ, ایک مرتبہ اکبر آ کے مل جائے باپ سے. میرے دل دیکھیے گا جناب لیلہ نے بالوں کو بکھرایا, میدان کربلا میں مسلح بچھایا, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا یا راجہ یوسف و الہ یاقو و اسماعیل الہ حاضرہ بحق اتش ابی عبداللہ الحسین ردو ہو لیا. او یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, او اسماعیل کو حاضرہ سے ملانے والے, حسین کی پیاس کا واسطہ, ایک مرتبہ اکبر کو ملا دے. مالی ستین کے ساتھ میں نے بھی شہادت نہیں پڑھی, میں نے بھی صرف رخصتی پیش کی ہے, آپ لوگ شہادت برداشت نہیں کر سکیں گے. سنیں حضرات دو جملے صرف سن لیجئے, تمام کر دوں گا, تابوت تیار کھڑا ہے. آج پرسہ دیجئے گا, سینے پہ ہاتھ مار کے کہیے گا وا اکبرا وا محمدا وا علیا وا فاطمہ. بڑات غربت کا عالم ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر واپس آئے, جب واپس آئے نا آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا, کہا بابا العطش قد قتلنی وثقل الحديد قد اثقلنی, بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, زرہ بڑی سخت گرم ہو چکی ہے, اگر کوئی آدمی اس کا بیٹا آخری لحظے میں ہو نا مر رہا ہو, آخری وقت میں کوئی سوال کر لے وہ آدمی سب کچھ بھول جائے گا, آخری سوال نہیں بھولے گا. میرے بیٹے نے کہا آخری سوال کیا تھا میں پورا نہ کر سکا, مولا کا بہت بڑا امتحان تھا. کہا بیٹا میرے نانا بھی آنے والے ہیں, بیٹا اگر زیادہ پیاس ہو میری زبان کو لے لے. اپنی زبان کو منہ میں دیا, جناب علی اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹے. کہا بابا آپ کی زبان تو زیادہ خشک ہے. تمام کر دیا میں نے, سار کیا, کہا علی اکبر ایک مرتبہ آخری مرتبہ جنگ کے لیے, تمام کر دیا میں نے. چلے جناب علی اکبر. حضرات اب یہ آخری مرتبہ آئے تھے, خدا نہ کرے اگر کسی کو یہ پتا ہو نا میرا بیٹا آخری مرتبہ آیا ہے, ماں باپ تڑک کے زمین پہ گرنے لگتے ہیں. روایت کے الفاظ جناب سید الشہداء تڑپنے لگے, کہا بیٹا آخری مرتبہ کے لیے چلے جناب علی اکبر جنگ کرنے لگے, 200 سے زیادہ افراد کو قتل کیا. روایت کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا, نیزہ پشت سے لگا تھا سامنے سے نکل گیا تھا, انی رہ گئی اس نے پیچھے سے نیزہ توڑ دیا, آواز دی. میرے ایک جملے کو سنیے گا اس کے بعد بڑا روئیں گے. میدان کربلا کے ہر شہید نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا, حتی حضرت عباس نے کہا مدد کے لیے آؤ, سب نے کہا, نہیں کہا تو ایک علی اکبر نے نہیں کہا, کہا بابا میری نصرت کے لیے نانا بوڑھا با جوان بیٹے کا معاملہ ہے, بابا رک جاؤ چلے حسین میری طرف دیکھو, چلے حسین گھٹنیا زمین پہ کونیا زمین پہ چلو, آواز دی علی اکبر بابا کو بلا, میری آنکھوں کا نور چلا گیا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. الگ دنیا بادہ کا لفا, میں پڑھوں گا بھی, الگ دنیا بادہ کا لفا دنیا کے سر پہ خواب، میرا بیٹا علی اکبر چلا گیا، میرے گھر دیکھا میں نے تمام کر دیا. آخری دو جملے سن لیں. آئے جناب علی اکبر کے آخری وقت میں ایک مرتبہ بیٹے کے سینے کو سینے سے لگایا، جب بہت زور سے لگایا نا جناب علی اکبر نے کہا بابا آہستہ، بابا آہستہ. کا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ظالم نے سینے میں بچی ماری تھی، اس کا پھل باقی ہے. کہا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے ہاتھ کو اپنی اس نیزے کی انی پہ رکھ دے. مولا نے گھٹنے زمین پہ دیکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچی پہ رکھا، نجب کا رخ کیا. کہا بابا آ کے دیکھو جوان بیٹے کے لاشے سے میں نیزہ کیسے نکالوں. نیزے کو کھینچا، علی اکبر نے پاؤں ملے. کہا بس بابا میرے دادا آ گئے. مصیبت وہ جملے قابو تھا باب مصیبت میں نے ختم کر دیا، میں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. میرے کو دیکھنا آخری جملہ سن، آخری جملہ ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ سن، خدا کا واسطہ ایک جملہ، ایک جملہ صرف. میں زحمت دیتا، ساری کنیزیں خیموں سے نکل گئیں، جناب زینب خیمے سے آئیں، سید سجاد نے آواز دی. ایک جملہ صرف سن لیجیے، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ سب خیموں سے کیوں نکلے؟ کہا بیٹا میں نہیں بتا سکتی، خیمے کا پردہ ہٹاتی ہو تو خود دیکھ لے. امام سجاد کہتے میں نے اپنے بابا کو دیکھا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے سینے سے لگا رہا تھا. میں نے کہا السلام علیکم یا باب دلہ، کمر ٹوٹی تھی، لاشا بیٹے کا تھا.